السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
کراچی میں پولیو ٹیم کی حفاظت کرنے والے 7 پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
چوٹو
جنوبی ایشیا،
حکومت پاکستان کے سرکاری اسکولوں میں قرآن کی تعلیم لازمی قرار دینے پر غور کر رہی ہے، وزیر مملکت برائے تعلیم کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جماعت الدعویٰ کی ثالثی عدالت کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
یہ تھی پاکستان سے خبریں، اور اب جنوبی ایشیا۔
کابل میں ہونے والے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 60 سے تجاوز کر گئی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، امریکہ کے صدر باراک اوباما نے سعودی عرب کے شاہ سلیمان کے ساتھ ریاض میں ملاقات کی ہے، اور ہلری اور ٹرمپ کی نیو یارک پرائمری انتخابات میں ایک بار پھر کامیابی۔ کراچی میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلانے والی ٹیم کی حفاظت پر مامور 7 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سندھ پولیس کے سربراہ نے میڈیا کو بتایا کہ حملہوروں کی گرفتاری اور مستقبل میں اسی طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ کراچی سے شہزاد حسین۔
گردی کی یہ کارروائی اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں 2 مختلف مقامات پر ہوئی۔ ایک کارروائی میں 4 اور ایک میں 3 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے۔ اس دہشت گردی میں پولیو ٹیم میں سے کسی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں پولیو مہم کو روک دیا گیا ہے۔ واردات کے بعد قانون نافذ کرنے والے اور امدادی کارروائی کرنے والے اداروں کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئیں، اور بتایا گیا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی لاشیں عباسی شہید ہسپتال منتقل کر دی گئیں۔ دہشت گردی کے خلاف کام کرنے والے ادارے CTD کے اعلیٰ افسر راجہ عمر خطاب نے میڈیا کو بتایا کہ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ 4 موٹر سائیکلوں پر 8 دہشت گردوں نے یہ کارروائی کی، اور پولیس اہلکاروں کو سروں پر گولیاں ماری گئیں۔ راجہ عمر خطاب کا مزید کہنا تھا کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اس دہشت گردی میں کون ملوث ہے۔ پاکستان رینجر سندھ کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر نے واردات کی جگہ کا دورہ کیا اور اس موقع پر میڈیا کو بتایا،
پولیس اور رینجرز کی ٹیمیں اکٹھی اس کی تحقیقات کریں گی، اور یہ تحقیقات کرتے ہوئے کچھ پریونٹیو ایکشنز بھی کیے جائیں گے تاکہ اس معاملے کی تو تحقیقات ہوئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو سکے، اس کے لیے ہم کچھ پریونٹیو ایکٹیویٹیز کریں گے اور کر رہے ہیں۔
اس موقع پر سندھ پولیس کے سربراہ IG AD خواجہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
5,000 پولیو ٹیمز یہاں سے نکلتی ہیں، تو 5,000 پولیو ٹیمز کے ساتھ 2-2 موبائل دینا تو ناممکن بات ہے۔ جس طرح DG صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمارے جوانوں نے پولیو کی ٹیم کا تحفظ کرتے ہوئے اس نیشنل کاز کو، انٹرنیشنل کاز کو، ہیومن کاز کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اپنی جانیں دی ہیں، اور اس جرم کو کا پردہ فاش کرنے اور ملزموں کو پکڑنے کے لیے ہم 50 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں۔
پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ کراچی میں پولیو ٹیم یا اس کی حفاظت پر مامور اہلکاروں پر حملہ کیا گیا ہو۔ ملک کے مختلف علاقوں میں اس سے قبل ایسے ہی کئی حملوں میں متعدد افراد ہلاک ہوتے رہے ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
جنوبی پنجاب میں ضلع راجن پور کے علاقے میں ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ گروہ چھوٹو گینگ نے فوج کے ترجمان کے بقول غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال کر خود کو فورسز کے حوالے کر دیا۔ اس گروپ کے خلاف 3 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے جاری آپریشن کے آخری مرحلے میں فوج کی مدد حاصل کی گئی۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں سرگرم جرائم پیشہ گروہ چھوٹو گینگ کے سربراہ غلام رسول نے فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے سرکاری میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس گینگ نے غیر مشروط طور پر ہتھیار پھینکے۔
ابھی تک کا اپڈیٹ یہ ہے کہ یہ جو کچے میں آپریشن چل رہا ہے، یہ ڈاکو چھوٹو اور اس کے 12 ساتھی، سو ٹوٹل 13 لوگ ہیں جو انکنڈیشنلی سرنڈر کر چکے ہیں پاک فوج کے سامنے، اور یہ اپنے ہتھیاروں سمیت انہوں نے سرنڈر کیا ہے، اور آئیلینڈ سے باہر ابھی ان کو بوٹ کے ذریعے بھی ٹرانسپورٹ کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی چھوٹو گینگ کا سربراہ حساس اداروں کے پاس ہی رہے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے بتایا کہ اس سے قبل 24 مغوی پولیس اہلکاروں کو ان کے ہتھیاروں سمیت بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکوؤں کے اہل خانہ جن میں 24 خواتین، 44 بچے اور 4 بزرگ شامل ہیں، ان کو بھی محفوظ طریقے سے جزیرے سے نکال لیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے کہا کہ فوج کے سربراہ نے آپریشن کی نگرانی کرنے والے کمانڈر کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس وقت تک علاقے میں رہیں جب تک جزیرے پر موجود تمام ڈاکوؤں کو ختم نہیں کر دیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ جہاں بھی کوئی نو گو ایریا ہوگا اسے ختم کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 24 پولیس اہلکاروں کو گزشتہ ہفتے چھوٹو گینگ نے یرغمال بنا لیا تھا، جبکہ جرائم پیشہ گروہ سے جھڑپ میں پولیس کی طرف سے کم از کم 6 اہلکاروں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی جا چکی ہے۔ پنجاب کے جنوبی ضلع راجن پور میں دریائے سندھ میں ایک جزیرے پر موجود چھوٹو گینگ کو فوج کی طرف سے منگل کو حتمی وارننگ دی گئی تھی کہ وہ مغوی پولیس اہلکاروں کو رہا کر دے۔ اغوا برائے تاوان، قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث جرائم پیشہ گروہ کے خلاف جنوبی پنجاب کے ضلع راجن پور میں پولیس نے یہ کارروائی رواں ماہ کے اوائل میں شروع کی تھی، لیکن جب آپریشن میں نمایاں پیش رفت نہ ہوئی تو فوج نے اس کی قیادت سنبھال لی۔ علاقے میں سینکڑوں فوجی اہلکاروں کے علاوہ پولیس اور رینجرز بھی بدستور موجود ہیں۔ اس سے قبل پولیس کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ جرائم پیشہ گروہ کے لگ بھگ 200 سہولتکاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پنجاب میں کچے کے علاقے میں فوج کی قیادت میں اتنا بڑا آپریشن ایک غیر معمولی اقدام ہے، کیونکہ ماضی میں اس صوبے میں فوج یا رینجرز کی قیادت میں ایسی کاروائیاں نہیں ہوئیں۔ البتہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر پنجاب کے شہری علاقوں میں محدود کاروائیاں ہوتی رہی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لاہور میں جائیداد کے کاروبار سے منسلک ایک شخص نے کالعدم مذہبی تنظیم جماعت الدعویٰ کی متنازع شریعت کورٹ کی جانب سے لین دین کے تنازع پر طلبی کا نوٹس ملنے پر عدالت عالیہ سے رجوع کر لیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ درخواست میں اعلیٰ عدلیہ کو متوازی عدالتی نظام چلانے سے روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ عشرت سلیم۔
لاہور کے ایک رہائشی نے جماعت الدعویٰ کی ثالثی شرعی عدالت کی طرف سے طلب کیے جانے پر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ پراپرٹی اور تعمیرات کے شعبے سے منسلک خالد سعید کو جماعت الدعویٰ کی طرف سے ایک مالی تنازع کے حل کے لیے ثالثی عدالت میں حاضر ہونے کا سمن موصول ہوا تھا۔ درخواست گزار کے وکیل مقبول حسین شیخ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ جماعت الدعویٰ نے ایک متوازی نظام انصاف قائم کر کے ملک کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا اس عدالت کو غیر قانونی قرار دے کر بند کروایا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے موکل کا محمد اعظم نامی ایک شخص سے لین دین کا تنازع چل رہا تھا۔ وکیل کے بقول محمد اعظم کی طرف سے پولیس میں پرچہ درج کرانے کے بعد ان کے موکل کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں انہیں ضمانت پر رہائی مل گئی۔
میرا جو کلائنٹ ہے وہ جیل میں گیا، وہاں سے بیل پہ آیا، وہ کورٹ آف لا میں کیس چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیرلل سسٹم کہاں سے آ گیا؟ وہ سسٹم جس کے تحت ملکی قوانین کے تحت کیسز چل رہے ہیں، وہی آر فیسنگ دی ٹرائل، ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا سسٹم کہاں سے آ گیا؟
مقبول حسین شیخ کے مطابق درخواست میں وفاقی سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری قانون، پنجاب کے چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور کے علاوہ محمد اعظم اور جماعت الدعویٰ کی عدالت کے قاضی حافظ ادریس کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل مختلف اخباروں میں شائع ہونے والی خبروں میں کہا گیا تھا کہ جماعت الدعویٰ نے پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقے چوبرجی میں دارالقضا شریعہ نامی ایک عدالت قائم کر رکھی ہے جو متعلقہ افراد کو سمن بھیج کر طلب کرتی ہے، جن میں پیش نہ ہونے کی صورت میں شرعی قوانین کے تحت تادیبی کارروائی کے لیے خبردار کیا جاتا ہے۔ تاہم جماعت الدعویٰ کے ترجمان یحییٰ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بھیجے گئے ایک تحریری بیان میں کہا تھا کہ تنظیم کی طرف سے قائم کی گئی ثالثی کونسل کا مقصد علماء کرام کی رہنمائی میں فریقین کی رضامندی سے کتاب و سنت کی روشنی میں ثالثی کا کردار ادا کرنا ہے۔ مقبول حسین شیخ نے کہا کہ ان کے موکل خالد حسین کو جماعت الدعویٰ کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے تنظیم کے لیٹر پیڈ پر سمن موصول ہوا جو انہوں نے ہائی کورٹ پہ پیش کر دیا ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے فریقین کو 26 اپریل کو عدالت میں اپنا جواب داخل کرانے کا حکم دیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل اس معاملے پر سامنے آنے والی خبروں کے بعد پنجاب حکومت میں شامل عہدیداروں کی طرف سے یہ بیانات سامنے آئے تھے کہ کسی کو بھی متوازی عدالتی نظام قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
امریکہ کا خیال ہے کہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اپوزیشن کے قبضے والے شمال مغربی شام کے دو قصبوں پر فضائی حملوں کے ذمہ دار شامی فورسز ہیں۔ ان حملوں میں 44 عام شہری ہلاک ہوئے۔ رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ یہ حملے شامی جنگی طیاروں نے کیے۔ ان میں سب سے مہلک حملہ منگل کے روز مارت النعمان میں سبزی کی ایک مارکیٹ میں ہوا۔ دوسرا حملہ قریبی علاقے کافران بل میں کیا گیا۔ یہ بمباری پیر کے روز ساحلی صوبے لتاکیا میں لڑائی کے بعد ہوئی، جو صدر بشر الاسد کی شیعہ اقلیتی فرقے الوی کا گڑھ ہے۔ دو ماہ سے نافذ نازک فائر بندی کے باوجود شام میں لڑائی میں اضافہ ہوا ہے۔ منگل کے روز اقوام متحدہ کی معاونت میں ہونے والے مذاکرات سے اپوزیشن کے بڑے گروپ کے نکل آنے کے بعد کسی سیاسی حل کے امکانات معدوم ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سلیم المسلح کہتے ہیں، ہم مذاکرات سے نکل نہیں رہے، ہم واقعتاً مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں، مگر شام میں حقیقتاً کچھ کیا جانا چاہیے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں آئیں اور کسی سیاسی حل کی بات کریں اور ہماری عورتیں اور بچے اسد کی جیلوں میں بند ہوں؟ ہم کسی سیاسی حل کی بات کیسے کر سکتے ہیں جب ہر روز ہمارے بچے بھوک سے مرتے ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے منگل کے روز کہا کہ لڑائی کی سطح اب بھی اس سے کم ہے جس سطح پر فروری کے آخر میں فائر بندی سے پہلے تھی۔ اس ہفتے اپنے اندازے میں شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے سٹیفن دی مستورا نے تشدد میں اضافے کو پریشان کن قرار دیا، تاہم انہوں نے کہا کہ فائر بندی بہت سے علاقوں میں اب بھی برقرار ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے سعودی عرب کے شاہ سلیمان کے ساتھ ریاض میں ملاقات کی ہے، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ اور علاقائی تنازعات پر مسلسل اختلافات ہیں۔ اوباما نے بدھ کے روز ارگا پیلس میں شاہ سے ملاقات کی اور بند کمرے میں ملاقات سے پہلے گرم جوشی کے جذبات کا اظہار کیا۔ شاہ سلیمان نے کہا کہ سعودی عوام صدر براک اوباما کی آمد پر بہت خوش ہیں، جو بطور صدر ان کا سعودی عرب کا پہلا چوتھا دورہ ہے۔ اوباما نے جواباً امریکی عوام کی طرف سے سعودی عوام کے لیے نیک جذبات پہنچائے۔ انہوں نے خلیجی تعاون کونسل کے سربراہ اجلاس کے انعقاد پر شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ جمعرات کے روز اس سربراہ اجلاس میں امریکہ اور ان کے عرب اتحادی علاقائی تنازعات پر مذاکرات کریں گے۔ خلیج تعاون کونسل کے 6 ارکان ملک سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور عمان اجلاس میں شریک ہیں۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے خلیجی ممالک میں تعاون کی کونسل یا جی سی سی کے ممالک سے کہا ہے کہ وہ داعش کے خلاف لڑائی میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
بدھ کے روز کارٹر نے ریاض میں جی سی سی کے دفاعی وزراء کے اجلاس میں کہا کہ امریکہ اور جی سی سی کے ممالک عشروں طویل شراکت کو مضبوط تر بنا رہے ہیں۔ بعد میں خلیج میں تعاون کی کونسل کے سیکرٹری جنرل عبداللطیف بن راشد الزیانی کے ہمراہ کارٹر نے داعش کو شکست دینے کے لیے تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ کارٹر کے الفاظ،
سنی سپورٹ فار ملٹی سیکٹیرین گورننس اینڈ ریکنسٹرکشن پرٹیکولرلی ان سنی ایریاز آف عراق ول بوث بی کریٹیکل ٹو انشور
کثیر الفرقہ اقتدار اور تعمیر نو کے لیے سنی حمایت، خصوصاً عراق کے سنی علاقوں میں داعش کی شکست یقینی بنانے کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک سینئر دفاعی عہدیدار نے کہا ہے کہ کارٹر کے دورے میں توجہ کا مرکز دو بڑے نکات ہیں، ایران کی غیر مستحکم کرنے والی کارروائیوں کا مقابلہ اور داعش کی شکست۔ کارٹر جی سی سی ممالک پر زور دے رہے ہیں کہ وہ داعش سے لڑائی اور ان علاقوں میں تعمیر نو میں مدد دیں جہاں سے عسکریت پسندوں کو باہر نکالا جا چکا ہے۔ ایک سینئر دفاعی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ان کے سامنے ہمارا نقطہ یہ رہا ہے کہ اگر آپ کو عراق میں بیرونی اثر و رسوخ پر تشویش ہے تو اس سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں آئیں اور خود رابطے بڑھائیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عرب پتی کاروباری شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے منگل کو شمال مشرقی امریکی ریاست نیو یارک میں ہونے والے پرائمری صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی طرف سے صدارتی امیدوار کی حتمی نامزدگی کے لیے اپنی اپنی پوزیشنز کو مزید مستحکم کر لیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کے خواہاں ٹرمپ نے 60% ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے حریفوں اوہایو کے گورنر جان کیسک نے 25 اور ٹیکسس سے سینیٹر ٹیڈ کروز نے 15% ووٹ حاصل کر لیے۔ ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن نے 57% اور ان کے حریف نے سینیٹر برنی سینڈر نے 42% ووٹ حاصل کیے۔ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل مندوبین کی حمایت حاصل کرنے کے مقابلے میں بھی ٹرمپ اور کلنٹن اپنے اپنے حریفوں سے خاصے آگے ہیں۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی نے ان رپورٹوں کی تصدیق کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ماہ کے اوائل میں اٹلی اور روم کے درمیان 500 کے قریب لوگ ہلاک ہو گئے ہوں، جبکہ ایک پرہجوم کشتی الٹ گئی اور پانی میں ڈوب گئی۔ یہ واقعہ 8 اپریل کو پیش آیا۔ پیر کے روز عینی شاہدوں اور زندہ بچ جانے والوں نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ اسمگلروں کی کشتی اس وقت الٹ گئی جب وہ زیادہ سے زیادہ 500 لوگوں کو لے کر جا رہی تھی۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایران کو ان امریکی خاندانوں کو منجمد اثاثوں میں تقریباً 2 بلین ادا کرنے ہوں گے جن کے لوگ تہران کی اسپانسر کردہ دہشت گردی میں مارے گئے۔ بدھ کے روز کی سماعت کے دوران فنڈز کی تقسیم سے متعلق 2012 کے قانون کو برقرار رکھا گیا۔ اس کے تحت 1983 میں بیروت میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں ہلاک ہونے والے 241 مرین فوجیوں کے رشتہ داروں کو رقم دی جائے گی۔ 1996 میں سعودی عرب میں ہوبر ٹاور ٹرک بم حملے اور دیگر بم حملوں میں 19 مرین فوجی مارے گئے۔ ایک نئے عرب یوتھ سروے کے مطابق خطے میں بڑھتی ہوئی مایوسی کے باوجود عرب نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد داعش کے عقیدے کو مسترد کرتی ہے۔ اسدا بورو ماسٹیلر کے مطابق 77% عرب نوجوان جن کی عمریں 18 سے 28 سال کے درمیان ہیں داعش کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے پریشان ہیں۔ ان میں زیادہ تر کا خیال ہے کہ وہ ایک ریاست بنانے میں ناکام رہیں گے۔ یمن میں ہوتی باغیوں اور ان کے اتحادیوں کے وفود نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت میں شرکت کریں گے جو کویت میں ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے حکومت نواز فورسز کی جانب سے فائر بندی کی خلاف ورزیوں پر ملک میں احتجاج کیا تھا۔ ہوتی باغیوں اور ان کی حامی سابق صدر علی عبداللہ صالح کی جماعت دونوں کے نمائندے پروگرام کے مطابق بدھ یا جمعرات کو کویت پہنچ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے مذاکرات کو پیر کے روز منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر اسے مسترد کر دیا گیا کیونکہ صرف حکومت کا وفد وہاں شرکت کے لیے پہنچا۔ اقوام متحدہ کی یمن کے لیے خصوصی مندوب اسماعیل شیخ احمد نے اس تاخیر کا اعلان کرتے ہوئے یمنی حکومت کا اپنے وعدے پر قائم رہنے کے لیے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ہوتی باغی اپنے ملک میں تشدد کے خاتمے کے لیے یہ موقع جانے نہیں دیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ اچھے جذبے سے مذاکرات میں شریک ہوں۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔ بائیس اپریل کو یوم عرض کے موقع پر عالمی رہنما آب و ہوا کی عالمی پیمانے پر تبدیلی کے بارے میں اس معاہدے پر دستخط کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں جو دسمبر میں پیرس میں گفت و شنید کے ذریعے طے پایا تھا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی یہ تقریب اس کی توسیع کے سلسلے کا پہلا قدم ہے۔ وائس آف امریکہ کی روزین سکربل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس سے قبل 18 اپریل کو دینی رہنماؤں کے ایک گروپ نے ایک بیان جاری کیا جس میں اس معاہدے کے ساتھ یکجہتی اور اس کے نفاذ کے لیے تیزی سے اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔ دینی اور دین کی طرف جھکاؤ رکھنے والے رہنما اقوام متحدہ کے گرجا گھر کے چرچ سینٹر میں ہونے والی دعا میں شامل ہوئے۔ انہوں نے زمین کے تقدس کی توثیق کی۔ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کو آب و ہوا پر ایک بین العقائد بیان پیش کرنے کے لیے وہاں آئے تھے۔ دلائی لامہ اور جنوبی افریقہ کے سماجی حقوق کے علمبردار دسمن ٹوٹو سمیت 250 ممتاز دینی رہنما اس دستاویز پر دستخط کر چکے ہیں، جس میں سربراہ نے مملکت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پیرس میں طے پانے والے آب و ہوا کی تبدیلی کے معاہدے پر جلد دستخط کریں، اس کی توثیق کریں اور اس پر عمل درآمد کریں۔ اس بیان پر دنیا بھر کے لگ بھگ 5,000 افراد اور 90 گروپس نے بھی دستخط کیے۔ فلیچر ہارپر ایک بین العقائد اتحاد گرین فیتھ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ اس گروپ نے اس تقریب کو منظم کرنے میں مدد کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیان ان روحانی اور اخلاقی اقدار کا عکاس ہے جو تمام عقائد میں مشترک ہیں۔ ان کے الفاظ:
That we must regard the earth as a gift, not just as a commodity that can be bought or sold, but as a gift.
یہ کہ ہمیں کرے ارض کو ایک انعام سمجھنا چاہیے، نہ کہ صرف ایک جائیداد جسے خریدا یا بیچا جا سکتا ہو، لیکن ایک ایسا انعام جس کی صرف قلیل المیاد اقتصادی فائدے کے لیے ہی نہیں بلکہ زندگی کے طویل المیاد تحفظ کے لیے قدر اور حفاظت کی جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے رومن کیتھولک عقیدے کے رہنما آب و ہوا سے متعلق بیان کے ساتھ اپنی یکجہتی کے اظہار کے لیے سامنے آئے۔ ان میں 94 ملکوں میں فعال عالمی سطح کی سب سے بڑی بین العقائد تنظیم یونائیٹڈ ریلیجنز انیشیٹو کی عالمی چیئرپرسن کرن بالی شامل تھیں۔ وہ خشک سالی، خوراک کی قلتوں اور جانوروں اور پودوں کی اقسام کی معدوم ہونے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو، جسے آب و ہوا کی تبدیلی نے مزید بگاڑ دیا ہے، ایک انسانی اور روحانی ناکامی قرار دیتی ہیں۔ ان کے الفاظ:
And I'm here to ask for everybody to unite, to come together as people of faith who believe in the values of oneness and respect.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ ہر ایک سے یہ گزارش کروں کہ وہ عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے طور پر متحد ہونے کے لیے اکٹھے ہوں، جو یگانگت اور احترام اور ماحولیاتی نگہبانی کی اقدار پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ حقیقتاً ہمارے کرۂ ارض کو بچائیں، ہماری زمین کو بچائیں۔ یہ الفاظ تھے یونائیٹڈ ریلیجنز انیشیٹو کی عالمی چیئرپرسن کرن بالی کے۔ عقائد کے رہنماؤں نے حکومتوں سے اپیل کی کہ وہ معدنی ایندھن کے استعمال سے توانائی کے قابل تجدید وسائل کی جانب بڑھیں، اس سے گرم گیسوں کے اخراج پر قابو پانے اور درجہ حرارت کے اضافے کو صنعتی دور سے قبل کے ادوار کے مقابلے میں 2 ڈگری سیلسیس کم رکھنے میں مدد ملے گی۔ مسٹر ہارپر، جو ایک پروٹیسٹنٹ عقیدے کے پادری بھی ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کی 80% آبادی کسی نہ کسی عقیدے پر یقین رکھتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عقائد سے منسلک کمیونٹیز آب و ہوا کے ایک نئے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ایک منفرد حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے الفاظ:
And by mobilizing the support and the commitment of these communities on climate change, we have a chance to transform the cultures of the world, and by transforming the cultures, transform politics. So that government leaders understand that they absolutely must. آب و ہوا کی تبدیلی پر ان کمیونٹیز کی حمایت
اور وابستگی کو تحریک دینے سے ہمارے پاس دنیا کی ثقافتوں کو تبدیل کرنے کا اور ثقافتوں کو تبدیل کرنے کے ذریعے سیاست کو تبدیل کرنے کا ایک موقع موجود ہے، تاکہ حکومتی رہنما یہ سمجھ لیں کہ انہیں آب و ہوا کی تبدیلی پر اب قطعی طور پر ڈرامائی اقدام اٹھانا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر ہارپر کے۔ اس کے بعد بوتھ تنظیم ٹو چائنا فاؤنڈیشن کے اسٹیفن چیو نے آب و ہوا سے متعلق بین العقائد بیان کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے صدر کے سامنے پیش کیا، جنہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اسے رکن ملکوں تک پہنچائیں گے۔
The possibilities for future generations to have a life even better than the one we have enjoyed ourselves. Thank you very, very much.
دعائیہ کلمات پر مبنی گیت کے سن ہجوم اپنے الفاظ کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے پہلے سے زیادہ مضبوط ارادوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
نو سو بہتر، یہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
نئی ڈراما سیریل اڈاری، نام ہی نہیں موضوع بھی منفرد، تفصیلات فکر و فن میں۔
ناچنے گانے والے ہی تو تم لوگ، تیری بیٹی کو ناچنے گانے کا تو بولا میں نے،
میرے پتر نے ذرا سی دل لگی کیا کر لی تو دس۔
پاکستان کی ایک نجی ٹیلی ویژن سے نئی ڈراما سیریل اڈاری شروع ہوئی ہے، جو کینیڈین حکومت کے تعاون سے مومنا دوراد پروڈکشنز اور کشف فاؤنڈیشن کی مشترکہ پیشکش ہے۔ نیا ڈراما سیریل اڈاری اپنے نام سے منفرد محسوس ہو رہا ہے۔ چینل انتظامیہ نے وائس آف امریکہ کے نمائندے کو بتایا کہ سیریل کو مشہور ڈراما نگار فرحت اشتیاق نے تحریر کیا ہے، جبکہ ہدایات دی ہیں احتشام الدین نے۔
میرے نال بیاہ کر رہے ہیں نا، جیسے میری اماں چاہتی ہے نا ویسا کر۔
ڈرامے کے مرکزی کردار ادا کرنے والوں میں شامل ہیں سینئر ٹی وی ایکٹریس بشرا انصاری، جبکہ دیگر مشہور فنکاروں میں فرحان سعید، عروہ حسین، احسن خان، سمیہ ممتاز اور لیلا زبیری شامل ہیں۔
یہ مرغی پکڑی لڑکی ہمارے بینڈ میں شامل ہوگی۔
ڈرامے کی کاسٹ کو میڈیا کے نمائندوں سے ملوانے کے لیے چینل انتظامیہ کی جانب سے ایک خصوصی تقریب بھی منعقد ہوئی۔ فنکاروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک انتہائی سنجیدہ معاشرتی مسئلے کو اس سیریل کے ذریعے عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔
تم ایک ایسی ووکلسٹ ڈھونڈو گی جو فروا سے اچھا گاتی ہو اور فروا بننے کو بھی تیار ہو، اور یہ سب ہوگا 12 دنوں میں۔ ہیلو میڈم، آپ پلیز گانا پسند کریں گی میرے ساتھ؟ نہ پائے کہیں پائے، نہ پائے نہ کہیں پائے، نہ پائے نہ دل چین میرا۔
آواز اچھی، آواز اچھی، اچھا ڈالوں آواز کا میں۔
ایک حساس موضوع پر ڈرامہ بنانے کے فیصلے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کشف فاؤنڈیشن کی بانی اور مینیجنگ ڈائریکٹر روشا نے بتایا کہ کچھ عرصے قبل قصور میں پیش آنے والے واقعے نے اس سوچ کو جنم دیا کہ ایم ڈی پروڈکشن کے ساتھ مل کر اس طرح کے مسائل کو سب کے سامنے لایا جائے۔
تیرے نال پیار ہویا، دل پہ قرار ہویا، تیرے نال پیار نے بھاون میں آنا، سجنا وے سجنا وے سب کچھ چھوڑ کے میں آنا ہے، سجنا وے سجنا میں تیرے۔
بشرا انصاری نے اپنے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسی عورت کا کردار ادا کر رہی ہیں جو بہت پراعتماد تو ہے لیکن اس میں شہری نفاست نہیں۔ یہی عورت پاکستان کے دیہی علاقوں کی صحیح عکاسی کرتی ہے۔
ساری میراث ہے، اسی اپنی عزت نہیں بیچتے، اپنی آواز، اپنا فن بیچنے۔
جی تم اپنے لیے سادی روٹی کیوں بنا رہی ہو؟ تم نے پراٹھا کیوں نہیں بنایا؟
لے اسے، بندہ موٹا ہو جاتا ہے، ادھر دیکھا کرنا ذرا صاحب لوگوں کو، نہ کوئی گھیو کھاتا ہے نہ ہی چینی۔
ہمیشہ کی طرح بشرا نے اپنے ہلکے پھلکے انداز میں میرپور خاص میں شوٹنگ کے دوران پیش آنے والے واقعات لطیفوں کی شکل میں سنا کر حاضرین کو محظوظ کیا۔
اتے مرشد من وچ
آپا شیدہ شروع ہو گئی سویرے سویرے، پاما ماجد کی بھی بڑی اچھی آواز ہے۔
من تو گئے مر گئے۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urdu.voa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
Oh,
عمران تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت تمام سرکاری اسکولوں میں قرآن کی لازمی تعلیم کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ مذہبی امور کے وفاقی وزیر مملکت نے کہا ہے کہ پہلی سے لے کر 10ویں جماعت تک بچوں کو ناظرہ اور ترجمے کے ساتھ قرآن کی تعلیم دی جائے گی۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں سرکاری اسکولوں میں قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس ضمن میں تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم سے مشاورت کے بعد ہی عمل درآمد کا منصوبہ تیار کیا جائے گا۔ یہ بات وزیر مملکت برائے تعلیم بلیغ الرحمان نے بدھ کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بتایا کہ سرکاری اسکولوں میں پہلی جماعت سے 5ویں تک ناظرہ قرآن پڑھایا جائے گا، جبکہ قرآن کی مکمل تعلیم 6ٹھی جماعت سے 10ویں تک میں دی جائے گی۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور مسلمان بچوں کو اسلامی تعلیم دینا اس کی آئینی ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ غیر مسلم طلباء کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ ماہر تعلیم اور تدریسی نصاب کی ترتیب میں اہم کردار ادا کرنے والے پروفیسر اے ایچ نیئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ نصاب میں اسلامی تعلیمات پہلے ہی سے شامل ہیں اور مسلمان بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا جانا ایک احسن قدم ہوگا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ قرآنی تعلیم یا اسلام سے متعلق علم صرف اسلامیات کے مضمون تک ہی محدود رہے۔
جو پہلے پریکٹس رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہر سبجیکٹ میں اسلامک نالج اور اسلامی دینی تعلیمات جو تھی وہ ہر ایک میں موجود تھی۔ مثال کے طور پر اردو میں موجود تھی، سوشل اسٹڈیز میں موجود تھی، انگلش میں موجود تھی وغیرہ وغیرہ۔ اردو جو ہے وہ تمام مذہب کے بچوں کے واسطے ایک ہی کلم ہے اور ایک ہی کتابیں ہیں، تو غیر مسلم بچے جو ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی ایسے سبق ہیں کہ جو قرآنی تعلیمات کے برابر آتے ہیں، دینی تعلیمات کے برابر آتے ہیں۔ لہٰذا اس کے علاوہ باقی مسلمان بچوں کو اگر اسلامیات کی کتابوں کے ذریعے سے وہ پڑھاتے ہیں اسلامیات، تو وہ اب چونکہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے لہٰذا وہ ان کو پڑھانا پڑے گا۔
ملک میں مختلف سماجی و ادبی حلقے نصاب تعلیم میں تبدیلیوں کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں تاکہ دور حاضر کے مطابق بچوں کی ذہن سازی کرنے میں مدد ملے۔ پاکستان میں قرآن کی تعلیم کا بیڑا ہزاروں مدارس نے اٹھا رکھا ہے، لیکن اکثر انتہا پسندی کو ہوا دینے کے معاملے میں مدارس کا نام لیا جاتا رہا ہے۔ تاہم حکومتی عہدیداروں کے مطابق مدارس کی اکثریت کا انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں، اور جن کے خلاف ایسی کسی سرگرمی میں ملوث ہونے کے شواہد ملتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ حکومت اور مدارس کی مختلف تنظیموں کے عہدیداروں کے درمیان کئی اجلاس بھی ہو چکے ہیں جس میں مدرسوں کے اندراج سمیت دیگر امور پر اتفاق کا بتایا گیا، لیکن تاحال ان مدرسوں میں پڑھائے جانے والے نصاب میں اصلاحات پر گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت سے مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دور حاضر کے دیگر علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور حکومت چاہتی ہے کہ تمام مدرسوں کے نصاب میں یکسوئی پیدا کی جائے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک روز پہلے ہونے والے دہشت گرد حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 64 ہو گئی ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ 300 سے زیادہ افراد زخمی ہیں، جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق مزید تفصیلات کے ساتھ۔
کابل کے حساس علاقے میں افغان انٹیلیجنس ایجنسی نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے ایک دفتر پر ہونے والے حملے کے بارے میں افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ایک اعلی سطحی ٹیم اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔ طالبان نے جس علاقے میں یہ حملہ کیا وہ علاقہ کابل کے وسط میں ہے، اور اس کے قریبی افغان صدارتی محل، امریکی سفارت خانہ اور دیگر اہم سرکاری اور سفارتی عمارتیں ہیں۔ ادھر افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے کابل میں طالبان کے ایک بڑے حملے کے بعد پاکستان کا مجوزہ دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر عبداللہ عبداللہ نے ایک پیغام میں کہا کہ کابل میں ہونے والے حملے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے بعد انہوں نے دورہ پاکستان ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ دورہ مئی کی 2 اور 3 تاریخ کو پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کی خصوصی دعوت پر کرنا تھا۔ اگرچہ افغانستان کی طرف سے اس حملے کی ذمہ داری پاکستان پر عائد نہیں کی گئی، لیکن ماضی میں ایسے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں جن کی پاکستان تردید کرتا رہا ہے۔ کابل میں ہونے والے حملے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے افغان صدر اشرف غنی کے نام ایک خط میں جہاں کابل حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی، وہیں یہ بھی کہا کہ دہشت گردی دونوں ملکوں کے امن و استحکام کے لیے بدستور ایک خطرہ ہے۔ واضح رہے کہ افغان طالبان کی کارروائیوں میں حالیہ مہینوں میں تیزی آئی ہے، اور گزشتہ ہفتے ہی طالبان نے ملک میں عمری آپریشن کے نام سے نئی کارروائیوں کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک پاکستانی نژاد امریکی پروفیسر فوزیہ افضل خان موسیقی کے ذریعے دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حال ہی میں اسلام آباد میں انہوں نے ایک تقریب میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی نژاد امریکی شہری ڈاکٹر فوزیہ کا تعلق تو تعلیم کے شعبے سے ہے، لیکن اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے وہ موسیقی کو ایک اہم ذریعہ سمجھتی ہیں۔
میرا تو اس وطن کے ساتھ بہت پیار بھی ہے، اور میں نے اپنا کام، اپنی پوری زندگی، کریئر، حالانکہ میرا وہاں پہ، میں ایک پروفیسر ہوں اور وہیں پہ رہی ہوں پڑھائی کے بعد، پی ایچ ڈی کے بعد، لیکن میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں کبھی 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے کے لیے آتی رہتی ہوں، اور اس لیے میں یہ کام جو یہاں کرتی ہوں، پھر میں باہر جا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے لوگوں کو بتاتی ہوں کہ بھی پاکستان کے بارے میں آپ کو اتنا خوف زدہ ہر وقت نہیں ہونا چاہیے۔
ڈاکٹر فوزیہ موسیقی ہی کے ذریعے پاکستان اور امریکہ کے عام شہریوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے اور قریب لانے کی کوشش میں ہیں۔
جو امریکن ہیں وہ دیکھ کے خوش ہوں کہ دیکھیں ہماری عورتیں اور ہمارے جو لوگ ہیں گانے والے، میوزک سے رکھنے والے، وہ بہت ہیں، ان کی تعداد، انہوں نے بڑا خوبصورت کام یعنی کہ بین الاقوامی ایک سطح پہ کیا ہوا ہے۔ اور میوزک جو ہے، خاص طور پہ موسیقی، وہ ایک ایسی زبان ہے جو چاہے آپ اس لینگویج کو، زبان کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن میوزک آپ کے اور میرے دل کو جا کے ایک روح کو تسکین دیتا ہے، ایک روح کو ٹچ کرتا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پاکستانی بہت متحرک ہیں، اور ڈاکٹر فوزیہ کے بقول امریکہ کے بارے میں منفی تاثر زائل کرنے کی ضرورت ہے۔
وہاں پہ بھی جو عام لوگ ہیں وہ بہت کھلے دماغ کے لوگ ہیں امریکن، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی بارے میں ان کو نہیں پتا یا ان کی معلومات میں کچھ کمی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اضافہ ہو۔ وہ خوش ہوتے ہیں ایسی چیزیں سن کے جو کہ ایک سٹیریو ٹائپ کے خلاف بھی جاتی ہیں، تو اس طرح کے لوگ بہت موجود ہیں۔ اور ہم لوگ پاکستانی امریکن وہاں پہ ایک تو پاکستان کا بھی نام اجاگر کرنے کی ہر وقت کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
منگل کے روز کیوبا کے سابق کمیونسٹ لیڈر فیڈل کاسٹرو نے پارٹی سے وفادار لوگوں کے ایک اجتماع کے سامنے ایک غیر معمولی تقریر میں کہا کہ اگرچہ ان کی زندگی کے یہ آخری ایام ہو سکتے ہیں، مگر 5 عشرے پہلے انہوں نے جس انقلاب کی قیادت کی تھی وہ جاری رہے گا۔ رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
فیدل کاسترو نے اپنی پارٹی کے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
پرونتو دیبرے کمپلیر 90 انس، نونکا سے میں ابھی
جلد ہی میری عمر 90 برس ہو جائے گی۔ میں نے اس بارے میں کبھی سوچا نہیں، اور نہ ہی یہ کسی کوشش کا ثمر رہا ہے، یہ محض ایک اتفاق ہے۔ جلد ہی میں بھی دیگر لوگوں میں شمار ہونے لگوں گا۔ ہم سب کا وقت آئے گا، مگر کیوبن کمیونسٹوں کے نظریات باقی رہیں گے۔ فیدل کاسٹرو ہوانا میں کیوبن کمیونسٹ پارٹی کانگریس کے اختتام پر بات کر رہے تھے، جس نے حال ہی میں ان کے 84 سالہ بھائی راؤل کو آئندہ 5 مزید برسوں کے لیے پارٹی کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کو توقع تھی کہ پارٹی کے زعما، جن میں سے بہت سے 70 اور 80 کے پیٹے میں ہیں، چھوٹے بھائی کی حمایت میں دست بردار ہونا شروع کر دیں گے۔ تاہم راؤل کاسٹرو نے بھی تسلیم کیا کہ ان کی عمر کے لوگ بھی اپنے اقتدار کے خاتمے کے قریب ہیں۔
Las banderas de la revolución y el socialismo sin el menor atisbo de tristeza o pesimismo۔
یہ تاریخی نسل انقلاب اور سوشلزم کے جھنڈے کسی اداسی اور نا امیدی کے بغیر آگے منتقل کر دے گی، اور اس فخر کے ساتھ کہ اس نے اپنا فرض پورا کیا، جسے آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے جاری رکھنا اور توسیع دینا ہے، وہ انقلابی کام جس کے لیے آپ نے اپنی بہترین قوت صرف کی اور مختلف قابل احترام ساتھیوں کی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس سے پہلے کاسٹرو نے کیوبا میں سوویت طرز کی معیشت میں وسیع تبدیلی کے لیے کہا تھا، اور چوٹی کے لیڈروں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ 70 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں۔ تاہم انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ پارٹی کے نئے ضابطے 2021 میں پارٹی کی آئندہ کانگریس تک قابل عمل نہیں ہوں گے۔ ایک عشرے میں 2 مرتبہ منعقد ہونے والی کانگریس امریکی صدر اوباما کے ہوانا کے تاریخی دورے کے 1 ماہ بعد ختم ہوئی۔ 90 برسوں میں امریکہ کے کسی موجود صدر کا کیوبا کا یہ پہلا دورہ تھا۔ تب سے کیوبا کے لیڈر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دورہ امریکہ کی کیوبا کے عام لوگوں کو ملک کی سوشلسٹ قدروں سے دور کر کے کثیر الجماعتی جمہوریت کی جانب لانے کی ایک کوشش تھی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن منگل کے روز نیو یارک میں ہونے والے پرائمری انتخابات میں اپنی اپنی جماعتوں کی طرف سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے بڑے فاتحین قرار پائے۔ ٹرمپ نیو یارک کے تمام 95 ریپبلکن مندوبین کی حمایت حاصل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، جبکہ ہلری کلنٹن کو اپنے حریف برنی سینڈرز پر برتری حاصل رہی۔ نیو یارک سے وائس آف امریکہ کے نمائندے جن ملون کی رپورٹ کے ساتھ مزید تفصیلات پیش خدمت ہیں۔ ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ان کی آبائی ریاست میں یہ ایک بڑی شام تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں،
I have great great admiration and praise for the city of New York and the state of New York. We celebrate.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیو یارک شہر اور نیو یارک ریاست کو بہت سراہتا ہوں۔ میں کسی ایسی جگہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا جہاں مجھے اس قدر کامیابی ملی ہو۔ ہم آپ سب سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ سب کی شام اچھی گزرے۔ ہم آج اس کا جشن منائیں گے اور کل صبح واپس کام پر جائیں گے۔ ٹرمپ نے آسانی سے اپنے حریفوں جان کیسک اور ٹیڈ کروز کو شکست سے دوچار کیا۔ ارب پتی کاروباری شخصیت اپنے مندوبین کی حمایت حاصل کرنے میں سب سے آگے رہے، جو ریپبلکن پارٹی کی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ کیسک نے آئندہ ہفتے پرائمری سے پہلے میری لینڈ میں مہم چلائی۔ میں واحد ہوں جو مثبت پیغام کے ساتھ آیا ہوں، اور وہ ہے یکجہتی کا پیغام۔ میرے خیال میں پارٹی کو اسے مد نظر رکھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ٹیڈ کروز نے پینسلوینیا میں اپنے حامیوں سے بات کی، وہ بھی آئندہ منگل کے روز پرائمری منعقد کرائیں گے۔
With what we know no longer works.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آیا ہم ماضی میں جیئیں گے جو ہمیں معلوم ہے کہ اب ہمارے کام نہیں آئے گا، یا ہم ایک نئی اور اچھی جگہ کی جانب پیش قدمی کریں گے۔ ایک کے بعد ایک ریاست کے لوگوں نے اسے واضح کر دیا ہے، وہ مستقبل کے لیے چیخو پکار کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پرائمری میں ہلری کلنٹن کو اپنے حریف برنی سینڈرز پر بڑی برتری حاصل ہوئی۔
The race for the Democratic nomination is in the home stretch and victory is in sight.
وہ کہہ رہی ہیں، شکریہ نیو یارک، ڈیموکریٹک نامزدگی کی دوڑ آخری مرحلے میں ہے اور کامیابی پر نظر ہے۔ کلنٹن نیو یارک میں سینڈرز کی نسبت زیادہ ڈیلیگیٹس حاصل کر کے اپنی کامیابی میں اضافہ کریں گی، لیکن برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ وہ پینسلوینیا میں انتخابی مہم کے دوران لڑائی جاری رکھیں گے، اور اصرار کیا کہ وہ نومبر میں مضبوط ڈیموکریٹک امیدوار بن کر سامنے آئیں گے۔
And the American people are catching on that if we are going to prevent Trump or some other Republican from occupying for our country.
امریکی عوام سوچ رہے ہیں کہ آیا وہ ٹرمپ یا ریپبلکن کے کسی اور امیدوار کو وائٹ ہاؤس پر قبضے سے روک سکیں گے جو پورے ملک کے لیے ایک تباہی ہوگی. ہمیں مہم چلانی ہوگی کہ ایسا نہ ہونے پائے. کلنٹن اور ٹرمپ دونوں نے پرائمری میں اپنے لیے ووٹ حاصل کر لیے ہیں کیونکہ نیو یارک ان کی آبائی ریاست ہے. منگل کے روز کے نتائج سے اس امکان میں اضافہ ہو گیا ہے کہ دونوں جماعتوں کے صفحے اول کے امیدوار اس سال بعد میں عام انتخابات میں آمنے سامنے ہوں گے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. چھوٹو گینگ کے سرغنے کی جانب سے ہتھیار ڈالنے اور گرفتاری دینے پر پروگرام جہاں رنگ میں نفیسہ ہود بھائی نے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید اور گوڑکی سے مقامی صحافی بزدار سے گفتگو کی ہے. آئیے سنتے ہیں انٹرویو.
اور موضوع ہے بریکنگ نیوز. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستانی افواج راجن پور کے ایک کچے علاقے میں آپریشن کر رہی ہے. آج کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق چھوٹو گینگ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. اس وقت ہمیں اس علاقے کے قریب ایک سینئر صحافی نے جوائن کیا ہے، اللہ ورائیو بوزدار نے جوائن کیا ہے گھوٹکی سے. تو جو سننے والے ہیں ان کو ذرا کچھ بتائیے. کل جب آپ سے بات ہوئی تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ کوئی نیگوسیشنز ہو رہی تھی چھوٹو گینگ اور فوج کے درمیان. بتائیے کہ یہ آخر کار انہوں نے ہتھیار کیسے ڈالے؟
تو اس وقت یہ اطلاعات تھے کہ چھوٹو گینگ خود کو حوالے کر رہا ہے پاک فوج کے. اس میں ایک تو یہ تھا کہ بہت زیادہ وہاں تھی، کوئی 100 سے زیادہ باسر لوگ جن کا ڈائریکٹ واسطہ تھا چھوٹو گینگ سے، ان کے سرپرست تھے کچھ، کچھ ان کے ورثہ تھے، کچھ ممبر تھے. اور دوسرا یہ کہ اس طرح کا جب بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ یہ جو کچے کے ڈاکو ہوتے ہیں، جب ان کو رینجر وغیرہ کا جب وہ ہوتا ہے ان کے خلاف آپریشن، تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے یا وہ بھاگ جاتے ہیں یا سرینڈر کرتے ہیں یا مارے جاتے ہیں. اس طرح کا کم ہوتا ہے کوئی آپشن کہ وہ آپریشن کسی موڑ پہ چھوڑا گیا ہو جس میں وہ علاقے میں وہاں ڈاکو رہے ہوں. یہاں بھی یہی ہوا، جب پاک آرمی نے وہاں آپریشن کی کمانڈ کی تو پہلے یہ کوشش کی گئی کہ جو پولیس اہلکار یرغمال ہیں ان کی بحفاظت بازیاب کروایا جائے. اس لیے ساری جو کوشش تھی لوگوں کی گرفتاریاں اور پھر یہ گن شیک ہیلی کاپٹر. میرا خیال ہے کہ چھوٹو اور اس کے گینگ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو لازمن اس دوران جو لوگ درمیان میں تھے جو چھوٹو سے بات کر رہے تھے وہ ان کو اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوئے کہ اب اس کے پاس آوشیک بہت کم رہ گئے.
اچھا،
اس کے بعد اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ سرینڈر کیا ہے. باقی ابھی بھی وہاں پہ بہت سے جو ہے نا گرمیہ لوگ جزیرے میں موجود ہیں.
اچھا، ابھی تک موجود ہیں. بہت دلچسپ، آپ نے اہم بات بتائی. اس وقت ہم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید کی طرف جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ ابھی چھوٹو گینگ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں فوج کے آگے، یہ فوج کے لیے بڑی کامیابی ہے کہ وہ زندہ پکڑے گئے. یہ بتائیے کہ ان کی تفتیش کے بعد کیا کچھ پتہ چلے گا؟ کیا فرقہ وارانہ تنظیموں کے ساتھ تعلقات، یعنی کہ ان کو ہتھیار فراہم کرنا، ان کو پناہ دینا، اس طرح کی باتیں سامنے آئیں گی؟
جی، ظاہر ہے کہ ان کو جب زندہ پکڑا گیا ہے تو ابھی تو جو سربراہ چھوٹو گینگ کا ہے خدا بخش، اور وہ اس کے 13 ساتھی جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے سرنڈر کیا ہے، اور باقی عورتیں بچے وغیرہ ہیں. تو یہ تو فوج کے لیے بڑی کامیابی یوں ہے کہ یہ اب راز اگلیں گے. یعنی اس میں تین امکانات ہیں کہ ان کے فرقہ وارانہ تعلقات بھی ہوں ان تنظیموں کے ساتھ بھی، دوسرا دہشت گردوں کے ساتھ بھی، اور تیسرا بیرونی ممالک کی فنڈنگ کے لحاظ سے بھی. تینوں کے امکانات ہیں.
اچھا،
لیکن بنیادی طور پر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ خدا بخش اور چھوٹا گینگ وار کا سربراہ جو ہے، یہ مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی اے کا 5 سال تک باڈی گارڈ رہا ہے.
اچھا،
اور عموماً ان کی ہسٹری یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی آؤٹ لاز ہوتے ہیں جنہوں نے قانون شکنی کی ہوتی ہے تو وہ کسی وڈیرے کی پناہ میں آ جاتے ہیں کسی نہ کسی حالت میں, اور پولیس ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتی. پھر جب وہ وہاں پہ بھی پر پرزے نکالنے شروع کر دیتے ہیں اور وڈیرا سمجھتا ہے یا جاگیردار سمجھتا ہے کہ یہ اب میرے قابو میں نہیں رہا, تو وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد باقاعدہ اپنی دہشت گردی کی یہ کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں, ڈاکے مارنے, قتل اغوا, پرائے سوار وغیرہ وغیرہ. اب اس میں تینوں امکانات جن کا میں نے ذکر کیا ہے, تینوں کا امکان ہے اس واسطے کہ کافی لوگوں کی جان پہ بنی ہوئی تھی کہ اگر یہ پکڑا گیا ہے تو پتہ نہیں کون کون سے راز افشا ہوں گے اور کس کس سے ان کے تعلقات جو ہیں وہ منظر عام.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
حال ہی میں جاپان میں ہونے والے G7 اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور دیگر شریک وزراء خارجہ نے عالمی سطح کے چیلنجوں کی ایک طویل فہرست پر تبادلہ خیال کیا اور آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں سوچا. سر فہرست داعش جیسے دہشت پسند گروپوں کا مسئلہ تھا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. G7 کے وزراء کی طرف سے جاری کردہ مشترکہ اعلامیے میں حملوں, مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی. ان میں شہریوں کے قتل, داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے یرغمال بنانے کی کارروائیاں بھی شامل ہیں. G7 کے تمام ممالک نے اپنے اس غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا کہ وہ بین الاقوامی اتحاد سے داعش کو نیست و نابود کر دیں گے. داعش کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ شام کے مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے تاکہ وہاں خانہ جنگی ختم ہو. داعش کی سرگرمیوں کی وسعت کو لگام دینے اور اس کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے لازم ہے کہ کشیدگی کا خاتمہ کیا جائے. ساتھ ہی ایسے دہشت گردوں کی تعداد کو کم کرنا بھی ضروری ہے جو روس, وسطی امریکہ, یورپ اور امریکہ واپس جا کر جہادی حملوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں. شام میں اگر امن قائم ہو جائے تو مہاجرین کے سیلاب کو بھی روکا جا سکتا ہے, خاص طور سے مشرق وسطی سے یورپ کی طرف. عراق کے بارے میں G7 کے ملکوں نے خود مختار اور متحد عراق کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. انہوں نے عراقی وزیر اعظم علی آبادی اور ان کی حکومت کی ان اصلاحات کی حمایت کی ہے جن کا مقصد قومی مفاہمت پیدا کر کے سب کو ساتھ لے کر حکومت کرنا ہے. G7 کے ملکوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عراقی فورسز کی تعمیر نو کی جائے اور اس پر حکومت کا مؤثر کنٹرول ہو. افغانستان کے بارے میں G7 کے وزراء نے اتفاق کیا کہ بین الاقوامی برادری کو افغانستان کی یونٹی حکومت کی حمایت جاری رکھنی چاہیے اور ان کوششوں کی حمایت کرنا چاہیے جن کا مقصد ملک کو مستحکم بنانا اور جنگ زدہ عوام کو سیکیورٹی اور امن فراہم کرنا ہے. G7 ممالک نے شمالی کوریا سے کہا ہے کہ علاقے میں کشیدگی کو بڑھاوا دینے والے اقدامات اور سیاسی نعرہ بازیوں سے وہ باز رہے, اس کے بجائے وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے. جنوبی بحیرہ چین کے بارے میں G7 کے وزراء نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ کھلے سمندر میں امن, سیکیورٹی اور آزاد جہاز رانی کے تحفظ کی حمایت کرتے رہیں گے تاکہ قانونی تجارت بلا روک ٹوک جاری رہے. تنازعات کو فوجی کارروائیوں کے بجائے بین الاقوامی قوانین کے تحت طے کیا جانا چاہیے. وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ بیک آواز ہو کر بولنے کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے اور G7 کے مشترکہ عزم کے ذریعے ہم محفوظ راستے کی طرف گامزن ہوں گے اور ہمارے عوام اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ مستقبل کا حصول ممکن ہو سکے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن DC 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ذہنی امراض انسانی زندگی کو نہ صرف سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے معاشی دباؤ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ذہنی امراض آخر ہیں کیا؟ آئیے ڈاکٹر اقبال آفریدی سے جانتے ہیں، جو پروفیسر اور چیئرمین ہیں سائیکیٹری اینڈ بیہیوئرل سائنسز ڈپارٹمنٹ، پوسٹ گریجویٹ، جناح میڈیکل سینٹر کراچی میں۔ وہ کہتے ہیں ذہنی صحت نہ ہو تو جسمانی صحت بھی حاصل نہیں ہوتی۔
ایک تو اندرونی فیلنگ ہوتی ہے، جسے ایموشن، جذبات سے اندازہ ہوتا ہے ہمیں، اس کی طرز زندگی میں فرق آ جاتا ہے، یعنی کہ سونے میں، کام کرنے میں، اور اس کے علاوہ اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے رویے میں فرق آ جاتا ہے کہ وہ سینئر جونیئر کا یا اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ رویے میں اس کی تبدیلی آ جاتی ہے جو عام ڈگر سے ہٹ کر ہوتی ہے، اور وہ تھوڑی بہت تبدیلی تو کبھی کبھار سب میں ہوتی ہے، لیکن وہ تبدیلی یا وہ ایموشنل ڈسٹربنس یا جذباتی اتار چڑھاؤ اس قدر زیادہ ہو جائے کہ اس کی کارکردگی متاثر ہو جائے اور خاص وقت کے لیے ہو جائے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی بیماری ہے۔ مثلا میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ اگر کوئی ہمیں ڈانٹ دے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اداسی ڈپریسو ڈسارڈر یا افسردگی کی بیماری کے زمرے میں نہیں آئے گی جب تک مسلسل طبیعت 2 ہفتے تک کم از کم اداس نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انرجی یا قوت میں کمی آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جو ہے انٹرسٹ، دلچسپیاں کم ہو جائیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کی بیماری ہے۔
تو یہ تو ایک بیماری ہے ڈاکٹر صاحب، اگر ڈپریشن نہ ہو تو اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا شخص جو کہ معمولات زندگی میں ٹھیک ہو، کھانا ٹھیک کھاتا ہو، پہنتا ٹھیک ہو، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا رویہ ہو سکتا ہے جس پہ تھوڑا شک ہو کہ یہ ذہنی سطح اس کی صحیح نہیں رہی ہے؟
اچھا، عام طور پر ہم نفسیاتی بیماریوں کو کچھ اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں کہ ایک تو گھبراہٹ والی بیماریاں ہیں جس میں خوف، ڈر، پینک ڈس آرڈر، جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر جس کو ہم وسوسوں کی بیماری یا وہم کی بیماری کہتے ہیں، اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جو شدید صدمے کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چین ہوتا ہے بندہ، اور اس کو چین نہیں آتا، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو جو ہے گفتگو میں بے ترتیبی آتی ہے، اور وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ کچھ بیماریاں جو بہت زیادہ ہیں خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز میں، جس کو ہم سومیٹوفارم ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ سومیٹوفارم ڈس آرڈر ایسی بیماریاں ہیں جس میں جسمانی علامات کے ساتھ ذہنی بیماری کا اظہار ہوتا ہو۔ مثلا ذہن پریشان ہے لیکن وہ مریض یہ کہتا نہیں کہ میں اداس ہوں، بلکہ اس کا معدہ رو رہا ہے، یا اگر کوئی لڑکی پریشان ہے تو اس کے چہرے پہ داغ دھبے، ایکنی آتی ہے، یا اس کے جو ہے بال گرتے ہیں۔ اسی طرح سے کتنی سانس میں تکلیف ہوتی ہے، کہ اس کے دل کی تکلیف ہونے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مجھے دل کی بیماری ہے۔ ان سب بیماریوں کو ہم سومیٹوفارم ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور اس میں مریض کا اطمینان نہیں ہوتا، اور طرح طرح کے ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں اور مختلف ٹیسٹ کراتے ہیں، اور اس میں عجیب غریب بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم اگر ہمارے ٹیسٹ ٹھیک آئیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، جبکہ ایسے مریض الٹا وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بیماری نہیں پکڑی گئی، اگلی ٹیسٹ کے لیے رجوع کرتے ہیں، اور کوئی جب اس میں نقص آ جائے تو وہ اس پہ فخر سے کہتے ہیں کہ مجھ میں یہ خرابی آئی ہے، خوش ہوتے ہیں اس پہ۔
یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی، ان سے گفتگو کا دوسرا حصہ آئندہ پروگرام میں سنیے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
نو سو بہتر جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ارسلان شریف۔ اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔